بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. کچھ تفاسیر درمیان میں اور بھی ہیں، جیسے خطیب شیربینی کی السراج المنیر، بھی 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہے، اور انہوں نے تفسیر کبیر امام راضی کی مقالات مختصر کرنے کی کوشش فرمائی. تفسیر کا نام ہے السراج المنیر، اور مصنف ہے خطیب شیربینی، 8 جلدوں میں دستیاب ہے، ہمارے ہاں موجود ہے الحمدللہ. الاکلیل فی تفسیر التنزیل، شیخ عبد الحق کی 4 جلدوں میں مدارک کی شرح ہے، اور نہایت کارآمد تفسیر ہے، البتہ قلیل الوجود ہے. عرائس البیان، اس نام کی 2 تفسیریں ہیں، ایک محی الدین ابن العربی کی طرف منسوب ہے. اور دوسری قطب الدین شیرازی کی عرائس البیان ہے. یہ بھی عجائب علوم پر مشتمل ہے. ہر دونوں بہت ہی کارآمد ہے. عرائس البیان جو محی الدین ابن العربی کی ہے، یہ اس تفسیر کے علاوہ ہے جو حضرت صاحب کی المختزن 40 جلدوں میں ہے. غالب گمان یہ ہے کہ یہ اس کا کسی اچھے فاضل نے تلخیص کی، اور قطب الدین شیرازی کی مستقل ہے. عرائس البیان دقائق و تفسیر کے نام سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف منسوب ایک تفسیر آج کل آئی ہے. یہ باقاعدہ تفسیر قرآن نہیں ہے، شیخ الاسلام کی کتابوں سے آیات کی تشریح جمع کی گئی ہے. بعض نقطے اس میں خوب آ گئے. اور ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی بدائع التفسیر پانچ جلدوں میں. یہ باقاعدہ تفسیر معلوم ہو رہی ہے, لیکن ایک جلد میں ایک مختصر تفسیر ہے, اس کا نام ہے التفسیر القیم للحافظ ابن القیم. استاد محترم مولانا یوسف بن نوری نے یتیمہ میں اس پر بحث کی ہے اور وہ بہت ہی جامع اور ملخص اور کارآمد ہے. عبید اللہ ابن نقیب کی ایک تفسیر تحریر الاقاویل سو جلدوں پر مشتمل ملنے لگی. تحریر الاقاویل یہ مشہور پچاس میں ہے, آج کل کویت سے چپ گئی ہے سو جلدوں, 72,000 روپے اس کی قیمت ہے. حضرت بن نوری یتیمۃ البیان میں لکھتے ہیں کہ پچاس جلدوں میں اور سو جلدوں میں تفاسیر 1,000 سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. محدث ابن شاہین نے قرآن کریم کے 18 پاروں کی 1,000 جلدیں لکھی. اٹھارہواں پارہ مکمل ہونے لگا ہے اور محدث اور مفسر کا انتقال ہوا ہے. اس کی 400 جلدیں کویت کے بازار میں آ گئی ہے معرض میں, 1,70,000 اس کی قیمت لگی. اللہ کا کلام ہے اور بحر بے کنار ہے. اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک عالم گزرے ہیں ابو الحسن فیضی. اس ابو الحسن فیضی نے بغیر نقطوں کی تفسیر لکھی ہے سوات الالحام, اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے, نون نہیں ہے, بے نہیں ہے, تے نہیں ہے, سے نہیں ہے, جیم نہیں ہے, خے نہیں ہے. قرآن کو کہتے ہیں وا ما ہوں, باہر نہیں کہہ سکتے ہیں نا, باہر میں بھی آ رہا ہے وا ما ہوں لا ساحل لہو, لا حد لمحامدہ ولا عد لمکارمی, لا الہ الا اللہ. بیبیوں کو کہتے ہیں ارائس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیبیاں بہو ہیں, عروسا زوجہ نہیں کہہ سکتے, اس میں زی اور جی مارا. آپ اپنی زبان میں پشتو میں یا اردو میں بغیر نقطوں کے پانی مانگے پتہ چل جائے گا آپ کو, سار نما خام پر بت کے ناست, اپنی زبان میں آپ نہیں بول سکتے. بہت ہی موجز قسم کی تفسیر لکھی ہے سوات الالحام. اور ایک عالم دین گزرے ہیں بمبئی کے قریب میں, ایک جگہ ہے مہیمن, اس نے اس طرز پر ایک تفسیر لکھی ہے. اس مفسر کا نام ہے علی بن احمد. اس تفسیر پر مولانا اشرف علی نے تنقید کی ہے کہ تکلف ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. کمال ہے، تکلف نہیں ہے. آدمی نہ کر سکے تو اس کو تکلف کا ہے. تکلف کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو ملکہ دیا ہے. اللہ، درمیان درمیان میں بھی بہت ساری تفاسیر یاد آ جائے گی، انشاءاللہ ان کا حال بھی بتائیں گے. ہندوستان میں ہائی کورٹ کے ایک ریٹائر جج گزرے ہیں، امیر علی ملیح آبادی. اس نے ایک تفسیر لکھی ہے مواہب الرحمن، دس زخیم جلدوں میں، آج کل 20 میں بھی آ رہی، 30 میں بھی. یہ بھی معلومات کا گنجینہ ہے. تفسیر مواہب الرحمن اردو میں ہے، امیر علی ملیح آبادی کی، جس نے عالمگیری کا ترجمہ اردو میں کیا ہے. مشہور عین الہدایہ لکھا ہے، ہدایہ کی شرح. آدمی عالم آدمی ہے، آسان کام نہیں ہے، محنتی ہے بہت زیادہ. عبد الرحمن ثعلبی ایک عالم گزرے ہیں، عربیت کے بڑے امام ہیں. اس نے الجوائر الاحسان فی تفسیر القرآن لکھی ہے. شوکانی کی فتح القدیر ایک شخص نے ملخص کی، زبدۃ التفسیر من تفسیر فتح القدیر. محمد بن سلیمان عبداللہ اشقر نے یہ ایک مسئلہ کہ سب سے پہلے ترجمہ اور تفسیر کس نے لکھی. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ بھی لکھ رہے ہیں، یا استاد محترم حضرت بن نوری بھی یتیم میں لکھ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے بیٹوں کا نام پتہ نہیں کسی عقیدت میں لیا ہوگا، ورنہ ان سے بہت پہلے 998 میں، 998 ہجری میں، یہ سندھ میں ایک شہر ہے حالہ، یہاں پر نوح آفندی گزرے ہیں. نوح آفندی، اور نام حضرت کا تھا لطف اللہ، شیخ لطف اللہ حالائی. عمر بہت زیادہ تھی، 200-300 سال سے بڑھ گئے تھے، تو ان کو نوح کہا جانے لگا تھا. انہوں نے قرآن مجید کا ایک فصیح بلیغ ترجمہ کا ہے سندھی زبان میں، نہیں اردو میں، سندھی میں کہا ہے. اور وہ اب سندھ ڈپو حیدرآباد نے، سندھ ادب جو ادارہ ہے اس نے شائع کیا، شاہ ولی اللہ اکیڈمی نے شائع کیا، کئی جگہ سے شائع ہے. ہمارے بزرگ دوست حاجی شوکت صاحب حالے والے کے توسط سے ہر سال ہمیں کچھ نسخے ممتاز طلبا کے لیے مل جائے. اتنا تو نہیں ہے کہ ہزاروں آدمیوں کو دیں, ان چار چھ نسخے وہ بیچ دیتے ہیں, ہم امتحان کے ممتازین کو دے دیتے ہیں. بہت اعلیٰ طباعت ہے, عمدہ چھپائی ہے. ان سے بھی پہلے 848 میں مومن آباد کے اندر ایک عالم گزرے ہیں, اس کا نام تھا عبد المومن, اور اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. اس کا نام ہے الشہاب, اور فارسی فصیح زبان میں 848 میں عبد المومن مرا ہے, مومن آباد کے رہنے والے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے منطق میں بدیع المیزان بھی کی. ایک یاد 848 میں نوح آلائی سے بھی 100 سال پہلے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فارسی ترجمہ کیا تھا تفسیر سعدی. میں نے استاد محترم مولانا لطف اللہ مرحوم کے ہاں دیکھا تھا, جہانگیرے میں ہمارے گھر میں موجود ہے. لیکن شیخ سعدی تو 7ویں صدی ہجری کے ہے, اور وہ گلستان 656 میں لکھ رہے ہیں. گلستان کے شروع میں کہتے ہیں درا مدت کے مارا وقت خوش بود, ہجر 656 بود, 656 690 کے آس پاس کہیں جا کے مرے ہیں, وہ پہلے نہیں. ہماری دانست میں موجودہ دنیا میں سب سے پہلے فارسی ترجمہ اور تفسیر وہ شیخ ابو الزاہد محمد بن نصر درواچکی بخاری نے لکھی ہے. 519 میں انہوں نے شروع کی ہے اور 540 ہجری میں مکمل ہوئی ہے. 21 سال میں یہ مکمل قرآن مجید کی تفسیر و ترجمہ ہے. اور تفسیر زاہدی کے نام سے علماء دین میں معروف ہے. شیخ ابو النصر ابو الزاہد محمد ابن احمد ابن علا الزاہدی درواچکی بخاری, یہ 2 ضخیم جلدوں میں ہے. اور پہلی مرتبہ دنیا اسلام میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جامعہ عربیہ سن العلوم سے شائع ہوئی, 905 سال بعد تقریباً شائع ہوئی, اور اس پر میرا مقدمہ آیا ہے الحمدللہ. اس کے شروع میں میں نے لکھا ہے ہماری معلومات کے مطابق موجودہ دنیا میں غیر عربی میں سب سے پہلے باقاعدہ مکمل ترجمہ و تفسیر قرآن یہ تفسیر زاہدی. بہت علماء نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ہے, لیکن ہم نے جب مانگا کہ اس کا آتا پتہ دے دے تو نہیں لیتا. کسی صورت کا تو ہو سکتا ہے سلمان فارسی نے بعض ایرانی طلباء کو سورہ فاتحہ ترجمہ و تفسیر سمیت لکھ کے دیا تھا، لیکن باقاعدہ مکمل قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تفسیر زاہدی جو 519 میں دروازجت بخارا میں شروع ہوئی اور 540 میں مکمل ہوئی، اس سے پہلے موجودہ دنیا میں اس کی دلالت نہیں. عربی میں تو بہت ہے، غیر عربی کی بات ہو رہی ہے. ایسی صورت میں ہمارے بزرگوں کا یہ ارشاد کہ پہلا فارسی ترجمہ یا اردو ترجمہ و تفسیر شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں نے لکھی ہے، کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں کہ کسی بادشاہ کوئی بھی گائے، لوگوں پہ اعتماد کر کے لے گائے، سوچا نہیں. اگر فارسی ہے تو نوح، علائی اور عبد المومن پہلے موجود ہیں، اور اگر اس سے بھی آگے بڑھے تو تفسیر زاہدی موجود ہے. مجھے بھی اس کی کوئی توجیہ اب تک نہ آئی کہ حضرت اقدس شاہ صاحب نے کیوں لکھ دیا، وہ تو بحر بیکاران ہے. جہان کی 200,000 تفاسیر جو دیکھی ہے ان کے پاس تو سینکڑوں ہوگی. غالباً شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین سے عقیدت و احترام میں اس کے اوپر سوچا ہی نہیں. پھر حضرت الاستاذ نے یتیمۃ البیان میں بھی یہی لکھ دیا، کم ترک الاول للآخری. باقی عربی تو پہلے کے موجود ہیں، چوتھی صدی ہجری میں علامہ ابو اللیث سمرقندی ایک عالم گزرے ہیں. علامہ ابو اللیث سمرقندی، یہ وہ ابو اللیث سمرقندی صاحب الفتاوی وہ نہیں ہے، وہ اس سے بھی پہلے ہے، وہ علیحدہ ہے، جن کا فتاوی سمرقند ہے. یہ ایک اور گلقند والے ہیں. ان کی تفسیر کا نام ہے بحر العلوم، 3 جلدوں میں ہمارے کتب خانے میں موجود ہے. اب کچھ ان تفاسیر کا ذکر کرتے ہیں جن پر اشکال ہے یا جن میں کچھ احتیاط نہیں ہے. شیعہ مذہب کے ایک عالم گزرے ہیں، علی تبرسی. یہ 548 میں مرا ہے. اس نے مجمع البیان کے نام سے تفسیر قرآن کی ہے. اور یہ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق ہے، البتہ مصنف حد درج محتاط ہے. حد درج محتاط سورۃ نور میں نے بار بار دیکھی کہ کٹ پٹ بالکل نہیں کی، چپ چاپ گزر گیا. البرہان فی تفسیر القرآن، ہاشم حسینی بحرانی کی ہے. ہاشم حسین بحرانی یہ 1170 میں گزرا ہے، اور اس میں تمام رفض اور شیعیت بھری ہوئی ہے. مصنف حد درجے بے احتیاط ہے، موقع بے موقع حضرات صحابہ کو لان تان کرتا ہے. عراق یونیورسٹی کا فاضل، تہران یونیورسٹی کا پرنسپل محمد حسین تباہی، واقعی تباہی ہو، دنیا آخرت اس کی تباہ ہے. اس نے 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی المیزان. اس کے مقدمے میں دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ قرآن وہ نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، اور اس میں حضرت عثمان کے دور میں لکھا ہے کہ صحابہ نے مل کے علی اور حسنین کی سورتیں اور آیتیں نکالی، اور یہ بھی لکھا کہ ہمارے پاس امامت کی 2000 روایتیں ہیں. وللتحریف فی القرآن ازید منہا، اور تعریف قرآن ہو چکی ہے، اس کی روایتیں 2000 سے زیادہ ہیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ. مزید تفصیلات اور جو کمی کوتاہی تھی اس میں وہ امام خمینی نے کشف اسرار میں اور صحیفۃ النور میں پورا کر لیا. وہ تو کہتے ہیں اگر کسی بتاریخ رجوع کردہ و کتب اہل سنت فہمیدہ او بدانت، کہ اس قرآن چیزیں افتادہ. کئی لکھتے ہیں ای اس تحریف شرابیان آندہ، یہ صحابہ شرابیوں نے مل کے لیے جمع کیا ہے. اور کئی قسم کے بے احتیاطی، کشف اسرار، کشف الاسرار مت کہو، فارسی میں الف لام نہیں ہوتا ہے، وہ عربی میں ہوتا ہے. درد شکم فارسی ہے، درد الشکم پڑھو ہوتا ہے، کشف اسرار پڑھو. اور خمینی صاحب کی ایک کتاب ہے صحیفۃ النور، 70 جلدوں میں، جب یہ قم میں پڑھا رہے تھے اس وقت لکھی ہے، اس میں سب کچھ ہے. ان کے ہاں 2 تفسیریں مشہور ہیں، ایک قمی اور ایک عیاشی، ان دونوں میں تحریف اور سب صحابہ بری ہوئی ہے. ہمارے یہاں دونوں موجود ہیں. ہندوستان دہلی میں ایک حکیم مقبول احمد گزرے ہیں، اس نے ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، وہ ترجمہ مقبول سے یاد کیا جاتا ہے. اس نے وہ کئی مقام پر کہتا ہے کہ آیت پہلے اس طرح تھی اور ایسی کر دی گئی، یہ آیت خدا کی طرف سے اس طرح آئی تھی اور ان لوگوں نے ایسی کر دی. تحریف قرآن کا عقیدہ شیعوں کا متواتر عقیدہ ہے، اور اسی طرح حضرات صحابہ پر بے اعتمادی. اللہ، ملا باقر مجلسی نے کتاب لکھی ہے فصل الخطاب، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، اتنی موٹی جلد لکھی. نیاز فتح پوری، ہندوستان فتح پور میں ایک شخص گزرا ہے، اس نے احادیث کا انکار کیا اور ایک ترجمہ اور تفسیر لکھی. وہ ترجمہ اور تفسیر نیاز فتح پوری سے منکرین حدیث کیا معروف ہے. اس کا شاگرد تھا غازی خان, جو ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا تھا, اور اس کا شاگرد تھا غلام احمد پرویز, اور اس کا شاگرد تھا ڈاکٹر فضل الرحمان, اور یہ دونوں ہم سبق تھے عنایت اللہ مشرقی کے, جو خاکسار پارٹی کے بڑے تھے, اور یہ سب کے سب فتنہ انکار حدیث ہے. مزید تفصیلات طلباء اور اردودان طبقہ حضرت الاستاذ مولانا یوسف بن نوری کے حکم پر ان کے مدرسے کے شیخ الحدیث اور صدر مفتی ہمارے استاذ مولانا مفتی ولی حسن نے ایک کتاب لکھی جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان سب علماء کے دستخط ہیں. اس وقت دونوں پاکستان تھے. اس کتاب کا نام ہے فتنہ پرویز کے بارے میں متفق فتویٰ, چھپی ہوئی کتاب. اصل میں سید احمد خان ایک شخص تھا, اور وہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمدرس تھا. مولانا مملوک علی صاحب دہلوی کے شاگرد تھے. وہ انگریزی بدباش سے متاثر ہوا, اور اس نے ترجمہ قرآن کے نام سے ایک ترجمہ و تفسیر لکھی. اس میں اس نے ملائک کے وجود کا انکار کیا اور کہا کہ اچھے خیالات کو ملائک کہتے, جنات اور شیاطین کا انکار کیا کہ برے خیالات گناہوں کے ارادے کو شیاطین کہتے, اچھے پرسکون ماحول کو جنت کہتے ہیں, تکلیف دہ جگہ کو جہنم کہتے. اسی سے متاثر ہو کر نیاز فتح پوری اور وہ غازی خان اور مشرقی وغیرہ پیدا ہوئے. اسی سے متاثر ہو کر غلام احمد قادیانی نکل آیا. اور اس پر جو پہلے ایمان لانے والے تھا حکیم نور الدین بھیروی, وہ شاہ اسحاق دہلوی کا شاگرد تھا. مرزا غلام احمد قادیانی نے اصلاحات تو اسلام کے برقرار رکھے, لیکن تشریح اپنی ڈالی اس میں. مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی تصنیفات اور نظریات پر چونکہ ایک مستقل بحث ہوگی, اس کی اپنی تو کوئی ترجمہ و تفسیر نہیں ہے, البتہ ان کے متبعین کی تفاسیر ہے, جیسے مولوی محمد علی لاہوری کی بیر القرآن اور مرزا بشیر الدین کی تفسیر صغیر اور کبیر, اس کا بیٹا ہے. میں جب اس مسجد میں امام بن کے آیا, درجہ سادسہ کا طالب علم تھا, تو یہاں ایک بزرگ نمازی تھے, سفید داڑھی, سفید کپڑے, سفید ٹوپی, بہت ہی نیک سیرت نمازی تھے. انہوں نے ایک دن مجھے ایک تفسیر دی, اس کا ایک جز دیا, اور اس پہ لکھا ہوا تھا احسن التفاسیر, اور اس کا مصنف تھا محمد حسن دہلوی. مجھے کہا وہ پڑھو ذرا پھر مجھے بتانا. میں نے اسے پڑھا اور پڑھ کے رکھ لیا. ایک دن اچانک مجھ سے پوچھا ہاں میاں وہ میں نے تفسیر دی تھی مہینہ ہو گیا پڑھ لی؟ میں نے کہا پڑھ لی. کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا پکا جہنمی دوزخی قادیانی. جی میں نے کہا پکا ججا تولا بغیر بیچ میں روکے ٹوکے سیدھے جہنم جانے والا قادیانی مرزائی. اچھی دیکھ لیا؟ میں نے کہا دیکھ لیا. میرے دادا تھے مرزا غلام احمد قادیانی کا براہ راست صحابی تھا. میں نے کہا اس لیے تو کہتا ہوں کہ بغیر بیچ میں روکے سیدھے جہنم جانے والا. وہ اصل میں امتحان لے رہا تھا کہ کتاب دیکھی گئے ایسے جیسے مولوی ماشاء اللہ بہت اچھی ہر کتاب دے ماشاء اللہ بہت اچھی خلاب آواز آ گئی کتی گوری بھرا جی حدیث. میں تو ایک لفظ و حرف اس کا دیکھا اور بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کس دھڑیلے سے لوگوں کو دعوت دیتے کہ اے مسلمانوں اللہ نے اپنے سچا پکا جچا تلا پیغمبر خالص ہندوستانی ضرورت کے لیے بھیجا ہے اور تم لوگوں سے نفرت کر کے اور ضمیر فروش مولویوں کی باتوں میں آتے ہو. اور دارالعلوم دیوبند کو کہتے ہیں کہ انگریزوں کی کھڈی. اور اگر گنگوئی کو اس میں لکھا ہے گنگوہ کا شیطان. ان کے حضرت گنگوئی نے بغرے ڈالے تھے نا اس میں. تو مجھے کہا اور جوس بھی لاؤں؟ میں نے کہا نہیں یہ بھی لے جاؤ. کہنے لے کیوں؟ میں نے کہا اگر اس دوران مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ شاید اس کی خواہشات کی مرزائیت دیکھنا. یہ کم لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ نے مجھے دی تھی. تو کہنے لگا اچھا تو پھر میں لے آتا ہوں تو کسی وقت کہیں ڈال آنا. میں نے کہا نہیں یہ دادا کا گن آپ سنبھالیں میری ذمہ داری نہیں. میں نے وہ جز ان کو دیا انہوں نے اٹھا کے وہ نیٹھی جیٹھی پھول کے نیچے جا کے پھینک دیے. وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے ماشاء اللہ بہت. اصل میں ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب جہانگیرے کے وہ مرزائیوں کے خلاف بہت بڑے مناظر تھے اور حضرت صاحب سبق پڑھاتے ہوئے بعض مفید باتیں سمجھاتے تھے. دارالعلوم دیوبند سے وہ 1927 میں فاضل تھے اور حضرت بن نوری 29 میں دو سال ان کے بعد تھے. اور انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے حکم پر پشاور سے پشتوں میں ایک رسالہ نکالا تھا اس زمانے میں ہفتہ وار رسالہ مرزائیوں کے خلاف. تو ہمارے ہاں جہانگیرے میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا. یہ ڈاکٹر وکیل جج صاحبان ان کے پیر نہیں لگتے کہیں بھی چلے جائے. شوقین ہوتے ہیں لیکن کسی کی رہنمائی نہیں مانتے. غلط غلط کتابیں دیکھ کے گمراہ ہو جاتے. تو وہ ایک دن مجھ سے پوچھتا ہے کہاں جاتے رہتے ہو کتابیں لے کے بڑی بڑی؟ میں نے کہا مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھنے. کیا پڑھتے ہو؟ قرآن شریف فقہ صرف نہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مر گئے؟ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان میں حیات ہے. خواب پڑھنے جا رہا یہودی باتیں سیکھ رہے ہو پھر یہودیوں کا کپڑا پگڑنا ہے. مجھے کہتا ہے انی متوفی کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا اس کا معنی ہے کہ میں آپ کو آسمان پہ اٹھانے والا ہوں. کہ یہ تو مانا نہیں. میں نے کہا یہی مانا. تو قریب میں ایک پٹواری, پٹواری سمجھتے ہیں جو زمینوں کا کام کرتے ہیں, کہا کہ پٹواری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ متوفا کس کو کہتے ہیں. وہاں لکھتے ہیں نا فلاں متوفا فلاں متوفا. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں تیار ہوں. ہم گئے, پٹواری صاحب اپنے برانڈے میں بیٹھے ہوئے تھے, ڈال باش سامنے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا تو پوچھتا ہے میں پوچھوں, کہا تو پوچھ. میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کو جانتے ہو, وہ کیسا تھا؟ اس نے کہا وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مردار آیا ہوا تھا, کافر جہنمی تھا, ٹٹی میں بیت الخلاء میں مردار ہو کے مرا ہے. اس کو تو غصہ آ گیا. میں نے کہا اب تو پوچھ متوفا. میں نہیں پوچھتا, کیونکہ اگر یہ متوفا پوچھے گا اور وہ کہے متوفا کے معنی ہے مرا ہوا, تو میں کہوں گا پھر مرزا صاحب کی تشریح بھی اس نے کی, وہ بھی مارنی پڑے گی. وہ مکرو مکرم و مکر نہ مکرا وہ ہم لائے شبے. استاد کو جا کے بتایا, حضرت بہت خوش ہوئے, بہت دعائیں دی گا. ماشاء اللہ آپ کا ملکہ موہوبہ ہے اور انشاءاللہ آپ کبھی شکست نہیں کھائیں گے. کہا انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جو مرزائیوں کے خلاف کام کرے گا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کی شفاعت کریں. وہ اکثر کہتا تھا مشہور ہوا لوگوں کے سامنے میرے متعلق کہ اس نے وہ مرزائی ڈاکٹر کو چپ کیا ہے. تو اس نے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب کو موبائلے کا چیلنج کیا, موبائلے کا. تو حضرت کہتے تھے میں تو ایسے بیمار ہوں, بوڑھا ہوں, کہیں نقصان نہ ہو جائے دین کا. ایک دن حضرت نے کپڑے پہن کے اور نہا دھو کے آئے اور اس کو کہا چلو آج موبائلہ کرتے. مباحلہ ہو گیا دریا کے کنارے. حضرت گھر تشریف لائے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے. میں بھی کتابیں لے کے پیچھے بیٹھا تھا اور ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے نوشیرا سامان لینے. اچانک دریا کے پل پر چلانگ مار کے نیچے گر گیا. خود ہی پولیس والے موجود تھے اور کاغذ بھی لکھا تھا کہ میں خود چلانگ مار رہا ہوں. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ اس سے بہت بچتے تھے اور اچانک آپ نے اعلان کیا کہ میں موبائلہ کرتا ہوں. فرمایا اصل میں مباحلہ شریعت کے انتہائی درجے کا اقدام ہے اور مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا. رات کو خواب میں مولانا انور شاہ نے مجھے حکم دیا کہ صبح فرمایا کہ صبح اس کے ساتھ موبائلہ کرنا. فیصلہ الہی ہو چکا ہے, یہ انجام کو پہنچ جائے. کہا شاہ صاحب خواب میں آئے اور مجھے تسلی دی باقاعدہ کہ آپ ڈرے نہیں, کر لے مباحلہ. حضرت نے کہا ہو گیا, اب کیا بات ہے. اللہ, بہت بڑا فتنہ ہے امت محمدیہ کا. تو چونکہ میں ایسے گھرانے سے ابتدائی اسباق پڑھ چکا ہوں الحمدللہ, اس لیے یہ مجھے بالکل مکھی اور مچھروں کی طرح نظر آتے. نیا نیا جب میں یہاں جمعہ پڑھانے لگا ہوں, مولوی لگ گیا, بینوری ٹاؤن کا طالب علم تھا, تو ایک دن بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا, کٹی کینچی ہوئی, استری شدہ داڑھی والا آدمی آیا. میں اس کو دور سے دیکھ کے میں نے کہا یہ بھی کوئی نحرم آ گئے, آپ یہاں نماز پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ, علم بھی پڑھا ہے میں الحمدللہ. کچھ بات چیت ہو جائے گی؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ. قادیانی ہو؟ کہنے لگا بہت جلدی کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے بھی تو جلدی جلدی سوالات شروع کیے, میرے ایک سوال سے کیوں گھبرا گئے؟ کہنے لگا چلو ایسے ہی سمجھ لے. میں نے کہا سنبل نام تیرا ہے جو ادھر درس دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا میں تو آسمانوں پہ ڈھونڈ رہا تھا, وہ آپ زمین پہ ملے بیٹھ جائے. میں نے مرزے کی کتاب انجام آتم صرف سامنے رکھی, اس کو ایسے دیکھتے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مرزا صاحب کی صداقت کا آئینہ ہے. مجھے کہتے ہیں مجھے جانے کی اجازت نہیں دیں گے. میں نے کہا بس مان لے کہ آئندہ ادھر کرو نہیں کرو گے. ایک رسالہ قذاب کا دیکھ کے اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا, اس کے خرچے پر چپا ہوا, اس کے صفحے کو دیکھ کے آپ گھبرا گئے, کیونکہ جھوٹ کا بھرمار ہے اس میں. انجام آتم کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے دور تک جانتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی بات ہے؟ آپ کو اس سے کیا بات ہے؟ کوئی دور تک جانے یا آئیں کم جانے, آپ اپنے مرزائیت کھولے پتہ چل جائے گا. اصل میں ہندوستان میں ایک پادری تھا, اس کا نام تھا عبداللہ آتم. اس کے اور مرزا کے درمیان مباحلہ ہوا ہے اور اس میں مرزا صاحب بری طرح پٹ گئے, مناظرے میں بھی وہ مباحلے میں بھی. ایک جھوٹا رسالہ شائع کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جن کو پتہ نہیں کم از کم وہ تو ٹھہرے, باقی لوگ سب پلٹ گئے تھے. اس کا نام خود مرزے نے رکھا ہے انجام آتم. اس نے پیشنگوئی کی تھی کہ فلاں رات کو عبداللہ پادری ختم ہو جائے گا, کیونکہ نبی برحق کے ساتھ مبالغہ کیا ہے. وہ رات گزرنے لگی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے مرزائیوں نے ہر جگہ بیٹھ کر مسور کے دانوں پر صورت فیل پڑی اور ایک کنڈر ویران کنویں میں ڈال رہے تھے. یہ بات بھی میں نے معلوم کی ہے کہ یہ بات ان کو کس نے بتائی. اس نے کہا ہے کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے. یہ بات اس کو حکیم نور الدین نے بتائی تھی کہ اگر مسور کے دانوں پر دشمن کے خلاف سورہ فیل اتنی ہزار پڑی جائے تو وہ صبح تک تباہ ہو جائے گا. صبح ہوئی, ہم پادری عبداللہ آتم بالکل صحیح سلامت تھا, تو مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ عذاب آ چکا تھا لیکن عبداللہ پادری نے مجھ سے آ کے معافی مانگی. جھوٹا, زندہ آدمی کے بارے میں. اس کتاب کا نام ہے انجام آتم. اس رسالے میں 28 صفحے کا رسالہ ہے, 100 کے قریب جھوٹ ہے اس میں. تو جیسے ہی وہ آئے میں نے وہ نکال کے ایسے سامنے رکھا, تو اس کو دیکھتے ہی بس کہنے لگا مجھے جانے کی اجازت دے دے. جب یہ فتنہ اور فرقہ نکل آیا مرزائیت قادیانیت کا, تو حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فکر مند ہو گئے اور آپ بخاری اور ترمذی کے اعلی درسوں میں سب سے زیادہ ابحاث اس مسئلے پہ کرنے لگے. اور جب مرزا کا نام آتا تو کہتا ہے قذاب, دجال, لعین, 10-15 الفاظ ملا کے, اور پھر فرماتے تھے کہ لوگ کہتے کہ گالیاں دیتے, اب وہ جو نبی آخر زمان پر روزانہ تہمتیں لگاتے اس ناراضگی کا اظہار آخر ہم کس طرح کر لیں. اور جس وقت بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھا کر دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث کے طلباء کو آخری وصیت فرماتے تھے, تو آپ یہ ضرور فرماتے کہ اگر بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں چاہیے تو آپ کی عزت اور ناموس ختم نبوت کو جھوٹے اور کذاب کے غلط پروپیگنڈوں سے بچائیے. اور اس موضوع پر تحقیق، مناظرہ، درس، خطاب سب سیکھ لیجئے. اور آپ یہ نصیحتیں شاگردوں کو اس انداز سے کرتے تھے جیسے آپ کے دل میں سوراخ ہے اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہا ہے. اس درد و غم کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کے دل میں اس مرزائی صدمے سے سوراخ ہوا ہے اور اس سے بڑے بڑے قطرے خون کے وقفے وقفے سے گر رہے ہیں. اس لیے آپ کے شاگرد پوری دنیا میں مرزائیت کے تعاقب میں تھے اور سب سے زیادہ بہترین اور امین اور انور شاہ ثانی کے جو حقدار تھے مولانا یوسف بن نوری، وہی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے صدر تھے اور ان کی صدارت میں پورے پاکستان میں تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. یہ بھی حضرت شاہ صاحب کی روحانی دعا تھی اور توجہات تھی. اللہ اکبر و کبیرہ. ہندوستان میں یہ فتنہ اس وقت پیدا ہوا اور عروج پر ہوا جب مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی اور افراتفری پھیل گئی. یاد رہے کہ 700 سال جو ہندوستان میں 7 خاندانوں کی حکومتیں رہی وہ سب کے سب احناف تھے، خواہ وہ بلبن ہو، دورانی ہو، ساسانی ہو، تغلق ہو، غلامان ہو، مغلیہ ہو، سب حنفی مسلمان بادشاہ تھے اور کوئی ایک نظریہ بھی نہیں نکلا ہے. بادشاہ کا ڈنڈا موجود ہوتا تو علماء دین مکمل تھے. انگریز جو ان کی ہندوستان پر گرفت مضبوط کر رہا تھا، تو اس نے 3 طرح کوشش کی ہے. ایک یہ کہ ایک نئی نبوت پیدا کی، انگریزی نبی بنایا، اس کو برطانیہ کی طرف سے وحی کر لی، حقیقت الوحی لکھی، تریاق القلوب لکھی، جنگ مقدس لکھا، اسماء البدریین لکھے اور جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے تھے، مجاہدین کو ان کو داغدار کرنے کے لیے نیاز فتح پوری، اسلم جیراج پوری، عبداللہ بہائی، ان لوگوں کو کھڑا کیا اور انہوں نے کہا یہ تو حدیث مانتے ہیں اور حدیث تو عجمی سازش کا نتیجہ ہے، فتنہ انکار حدیث پیدا کیا گیا تاکہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے اعتماد اٹھ جائے. اور 1857 میں اس کے نتیجے میں اہل حق کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور آئندہ کے لیے مجاہدین کو اور ان کی افزائش ختم نہ ہونے کی کوشش کی گئی. 1857 میں مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ آزادی میں اور اس کے ٹھیک 10 سال بعد 68 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. یہ 1857 میں جو مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے دیوبند کا مدرسہ بنا ہے. یاد رکھ اور شاہ اسماعیل کو جو قتل کیا گیا ہے اور ان کے قافلے کو اس کے انتقام لینے کے لیے دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا ہے. تو دو فرقے اور تیار کیے گئے, شمس الحق عظیم آبادی, نواب صدیق حسن بھوپالی اور میاں نذیر حسین دہلوی. یہ تین پتھر تھے انگیٹھی کے راجا غریب ریکانی سالس الاصافی جسے عرب کہتے ہیں. شمس الحق عظیم آبادی اور نواب صدیق بھوپالی کنوجی اور میاں نذیر حسین دہلوی, ان کے رہنمائی میں یہ فتوے دیے جانے لگے کہ چونکہ یہ تقلید مانتے ہیں مجاہدین اور فقہ حنفی کو بنیاد سمجھتے ہیں اس لیے یہ شرک نبوت کرتے ہیں اور یہ مقلد ہے اور امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے, امین بالجہر نہیں کرتے, رفع یدین نہیں کرتے, ان کی نماز نہیں ہوتی. تو جب نماز ہی نہیں ہوتی تو ان کے ہمراہ جہاد کر کے کیا درجہ پاؤ گے؟ مسجدوں میں جگہ جگہ رفع یدین و عدم رفع و امین بالجہر و امین بالسر, فاتحہ پڑھے اور نہ پڑھے اس کے فسادات ہونے لگے. تو دہلی میں عبد الجبار کو اور بدایون میں عبد السمی کو اور بریلوی میں فاضل صاحب کو تیار کیا گیا کہ آپ کہے کہ یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے, کرامات کے قائل نہیں, اور یہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, اور توحید اور سنت کے خلاف پراپیگنڈے گرما گرم ہو گئے. یہ تمام لوگ آپ کے خلاف اس لیے ہے کہ بنیاد اہل حق کی جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور کبھی بھی یہ آپ کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھیں گے, الا یہ کہ ان میں جو اہل حق پیدا ہوئے جیسے کافر کے گھر میں نبی پیدا ہوا, آزر کافر تھا اور ابراہیم خلیل الرحمن وہی پیدا ہوا. کچھ لوگ ان طبقات میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے حق کی حمایت کی. چنانچہ انہوں نے مختلف کتابیں لکھی اور ان کے ذریعے حنفی نقطۂ نظر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. آخری علماء مبتدئین تو تھے لیکن احناف تھے, انہوں نے دوسرے طرز سے, احمد رضا خان نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام, ہندوستان دارالاسلام ہے. مرزائی غلام احمد نے بھی کہا تھا کہ انگریزوں کی حکومت اللہ کی رحمت کا سایہ ہے, اور تریاک القلوب میں لکھتے ہیں میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں. جہاد کا سب سے بڑا بیڑا اٹھایا تھا شاہ اسماعیل نے, اس کے خلاف کتاب لکھی اور اس کا نام ہے الکوکبۃ الشہابیہ فی رد ابی الوہابیہ. حالانکہ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا محمد ابن عبد الوہاب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ کٹر حنفی اعلی درجے کے تصوف پر ان کی کتاب ابقات دنیا میں مشہور ہے. چنانچہ بعض تفاسیر پر اسی نقطہ نظر سے سامنے آنے لگی اور ان میں بے احتیاطی کی گئی ہے. خان صاحب نے بھی ایک ترجمہ لکھا ہے، اس کا نام ہے کنز الایمان. یہ بہت احتیاط سے لکھا گیا ہے، دن بھر کے تکے ہوئے رات کو جب بستر پر لیٹ جاتے تھے تو لیٹے لیٹے برجستہ و شستہ املا کرتے تھے، بہت احتیاط ہو رہی لیٹے لیٹے ہوتا کیا تھکا ہے. اور مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی لکھ رہے تھے، بعد میں جب دیکھا گیا تو کوثر و تسنیم سے دلہ دلایا تھا. شاباش. اور یہ ان کے تمام سوانح نگاروں نے لکھا ہے. اس ترجمے میں خودرائی کی گئی ہے اور بعض چیزیں ایسی ڈالی گئی ہے جو اب ان سے ہضم نہیں ہو رہی. چنانچہ حیدرآباد سے مولوی زبیر نے ایک رسالہ لکھا ہے مغفرت الذنب، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ اس ترجمے میں غلطی آ گئی ہے لائی گئی ہے ڈالی گئی. قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کاف کے اخیر میں تم کہو بظاہر صورت جسمی تو میں تم جیسا انسان، انہیں کو بظاہر کا لفظ ڈال دیا. تم کہو کہ بظاہر صورت جسمی تو میں تم جیسا انسان ہوں اور حقیقت میں نور ہو کچھ اور ہو، تاکہ اس کی گنجائش رہے. اب آگے ہے انما الہکم الہ واحد، وہاں بھی یہ ترجمہ کریں کہ بظاہر تمہارا الہ ایک اور حقیقت میں 360، ہر دونوں مشرکوں کا کام بن جائے گا. اور پھر اسی طرح سے مولوی نعیم الدین صاحب نے خزائن الارفان لکھے، بعد میں احمد یار خان گجراتی نے الارفان لکھا، تفسیر نعیمی لکھی، اور سید احمد شاہ صاحب ملتانی غزالی نے البیان کے نام سے ترجمہ و تفسیر لکھے، دو ہیں. اور یا 14 نمبر دستگیر میں ایک پنہ خان ہے غلام رسول سعیدی، اس نے بڑی موٹی موٹی جلدیں بھری، لیکن اس نے کئی جگہ احمد رضا خان صاحب سے اختلاف کیا ہے. چونکہ بہرحال دور حدیث پڑھاتے ہیں اور مولوی ہے تو اس کو اختلاف کرنا ہی پڑا. مثلا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے نام کی قسم نہ کھائی جائے، قسم بہرحال اللہ کے نام کی کھائی ہے. اس نے ثابت کیا ہے کہ بریلوی مسلک میں قسم کھائی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف دلائل دیے. اسی طرح خان صاحب بریلوی کہتے ہیں کہ یا محمد کہنا بے ادبی ہے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کہہ دیا جائے، لیکن مولوی غلام رسول سعیدی نے اپنی تفسیر میں ثابت کیا ہے، 20 دلائل دیے کہ نہیں یہ درست ہے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کو غلط کہا ہے. یہ تفصیلی باتیں اپنی جگہ آئے گی انشاءاللہ. ہمارا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، دین کا اختلاف ہے. جن چیزوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے معتقدین کو اور اپنے مسترشدین کو آگاہ کر لیں. خان صاحب بریلوی کے علاوہ مولانا مودودی صاحب بھی ایک شخص گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مطالعے سے بہت بڑا مطالعہ کیا اور کافی حد تک دین کی واقفیت حاصل کی، اور انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ایک اسلامی تنظیم تشکیل دے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے اور ایک اسلامی نظام رواج پائے اور مسلمان اپنی ہستی قائم کر لے. یہ ان کے نظریات تھے اور اس کے لیے وہ عمر بھر کوشش کرتے تھے، اور یہ کوشش اپنی جگہ پسندیدہ تھی اور قابل قدر تھی. لیکن افسوس کہ ان کی جب تصنیفات سامنے آئی تو تقریباً ہر تصنیف میں اس مشن کی روح کے خلاف ورزی پائی گئی. مثلاً ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت کے لیے انبیاء اور صحابہ اور دینی بزرگوں پر اعتماد مضبوط ہونا چاہیے، جبکہ انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جلباز فاتح لکھا ہے، یونس علیہ السلام کو منصب نبوت کی ادائیگی میں کوتاہیوں کا مرتکب لکھا ہے، داؤد علیہ السلام کو غلط سوسائٹی سے متاثر لکھا ہے، صحابہ کو لکھا ہے کہ ان پر یہودی اخلاق کا اثر تھا. اور یوسف علیہ السلام کو لکھا ہے کہ وہ مصر کہ وہ مسولینی اور ڈکٹیٹر تھے اپنے وقت کے. اس قسم کے الفاظ عام طور پر مسلمان انبیاء کے لیے یا مذہبی رہبروں کے لیے نہیں بولتے، اور اس کو گستاخی اور بے ادبی مانی جاتی ہے، جبکہ مولانا کے فاضلانہ قلم سے یہ ناپسندیدہ اور قبیح الفاظ نکلے ہیں. میں اپنی جگہ جب اس پر بحث کروں گا آیات کے ذیل میں تو پھر ان کی کتابیں پیش کروں گا اور ان کی جلدیں اور صفحے بتاؤں گا. ابھی تو مشتی اسخر وارے زماد کندوی ہو چوں. انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے تفسیر لکھی اور اس کے صفحہ 4 اور 5 پر لکھا کہ میں نے اس ترجمہ اور تفسیر میں ترجمہ اور تفسیر کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے. یہ لفظ بھی غمازی کرتے ہیں کہ آگے چل کر کوئی بہت بڑی عمارت دین کی دہانے والے ہیں، کیونکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی محتاط رہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ ترجمہ اور تفسیر میں گزشتہ تفسیر اور ترجموں کی پابندی نہیں ضروری سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے جب تک آپ اس کی پابندی کو ختم نہیں کریں گے آپ نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں لکھ سکتے کہ حقیقت میں جتنا معیار ایمان کے لیے ضروری ہے کبھی کبھی اس معیاری ایمان سے نبی بھی نیچے گر جاتا ہے. سورۃ ہود میں لکھا ہے جہاں انہوں نے کافر بیٹے کے لیے نجات کی دعا کی. سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام معیاری ایمان سے گر گئے، تو جس وقت گر گئے اس وقت ایمان والے ہیں یا نہیں؟ چھت سے جب آدمی گر جائے تو چھت پہ نہیں ہوتا، تو پیغمبر کو بےمان کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خامخواہ جماعت اسلامی والے عزت کرتے ہیں اور وہ اس کے جوابات دیتے ہیں. مولانا مفتی ضیاء الدین کا خیل اور مولوی غور رحمان مردان والے اور مولوی نقیب احمد درگئی والے اور گلزار احمد مزہری لاہوری اور بعد میں ہمارے بزرگوں کے چشم و چراغ قاضی حسین احمد صاحب، ہاں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھی فرد ان کا کم مودودی ہے، سب جچے تلے پکے، قاضی صاحب یہاں مہمان تھے اور مجھ سے جھگڑا کر گئے۔ جب میں نے کہا کہ مودودی صاحب کی عبارات سے آپ تو بتائیں ہو جائے اور برات کا اعلان اخبارات میں کریں، تو مجھے کہا کہ پھر آپ کے بزرگوں کی جن عبارات پر بریلویوں نے اعتراض کیا آپ بھی توبہ کر لیں۔ میں نے کہا پھر مان لے کہ مودودیت ایک ایسا ہی فرقہ ہے جیسے دیوبند کے مقابلے میں بریلوی فرقہ ہے، آپ تو کہتے میں وحدت کے لیے آئے ہو۔ تو مجھے کہا میرے ماموں کا لڑکا اگر مولانا ہدایت اللہ حیات ہوتے تو وہ آپ سے مناظرہ کر لیتے۔ میں نے کہا اگر مولانا ہدایت اللہ پر فیصلہ ہو تو اتفاق سے ان کا ایک کیسٹ موجود ہے اور اس کیسٹ میں حضرت نے اس طرح کہا ہے کہ میری پھوپھی کا لڑکا ہے قاضی حسین احمد اور ان کی بہن میرے پاس ہے اور میری بہن ان کے پاس ہے، مولانا ہدایت اللہ ان کے ماموں کے لڑکے ہیں اور یہ ان کے پھوپھی کے لڑکے ہیں، اور فرمایا کہ چند دن پہلے قاضی صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے سامنے ٹوٹی پر مغرب کے لیے وضو کیا، تو کہا فرمایا میں یہاں سے دیکھ رہا تھا اس کو ایسا، تو پیروں پر انہوں نے ہاتھ پیرا، جرابوں پر بسا کیا، کہا جب وضو کر کے اس طرف آئے تو میں نے کہا آپ نے پیر نہیں دھوئے، تو انہوں نے کہا کہ مسا کر لیا، کہا میں نے کہا یہ تو خوف شرعی نہیں ہے، یہ تو جرابہ ہے اور جرابوں پر مسا نہیں ہو سکتا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ ہر طرح جرابوں پر مسا جائز ہے، تو یہ حضرت کی آواز میں کیسٹ موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ جماعت اسلامی اور مودودی صاحب کو آپ کن کی طرف سے جانے لگے، کہا آپ کی وجہ سے جاننے لگا ہو، کہا آپ میری سن لو، اگر بروز محشر نجات چاہیے، ایمان چاہیے، تو اپنے ایمان کو اور نماز کو مولانا مودودی صاحب کے فقہ سے بچائیے۔ یہ حضرت کی آواز میں دعوے کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے یہ کہا تو قاضی صاحب نے کہا بس دعا کرے میں چلتا ہوں، میں نے کہا دعا کرے تو چلو۔ جب یہاں سے گئے تو لاہور منصورہ میں انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا اور میرے متعلق کہا کہ اس سے بہت تنگ ہو، حالانکہ ہمارا تو یہ کوئی موضوع نہیں ہے، ایک مہمان تھے اور انہوں میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا ہے، کہا سب علماء سے مل رہا ہوں، کیوں مل رہا ہوں، تو کہنے لگے وحدت پیدا کرنے کے لیے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا اور دین کا۔ میں نے کہا تو پھر وحدت میں جو چیزیں رکھنا ڈالتی ہے وہ ہٹانی پڑے گی، کہ وہ کیا ہے، میں نے کہا مولانا مودودی کی عبارات، تفہیم القرآن، تفہیمات اور احیاء تجدید دین، خلافت و ملوکیت، بہرحال اس وقت صرف تفسیر سے متعلق گفتگو ہے کہ مولانا کی طرف جو تفسیر ہے تفہیم القرآن اس کے ترجمے میں اور تفسیر دونوں میں تحریف کا ارتکاب ہے، اور وہ بجا طور پر جیسے عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ تفسیر جسے تفسیر کہنا مشکل ہے، یقیناً وہ تفسیر نہیں رہی بلکہ اس میں تحریف کا ارتکاب زیادہ ہے۔ ہم جب ترجمہ و تفسیر کرنے لگیں گے اور اس قسم کی جگہ آئے گی جہاں ہم کسی ایسی کتاب کی نشاندہی کریں گے تو ہمارا فرض بنے گا اور ہم پر لازم ہوگا کہ ہم اس دن اس کی مطلوبہ عبارت ان کی پڑھ کر سنائیں گے اور پھر اس پر اپنی تنقید کریں گے، تاکہ جن جن کے پاس وہ کتاب ہے وہ اس کو دیکھ لیں۔ اور امید ہے کہ بالکل ہی ساڑھا پلہ بھاری رہے گا ان شاء اللہ.